ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اور کیا ان کی صفت ہے؟ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں لٹک رہے ہیں۔ لا الہ الا ای، نہ ادھر کے ہیں، ولا الہ الا ای، اور نہ ادھر کے۔ وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یہاں سے رکوع کا آغاز ہے، لیکن بات بہت پیچھے سے جا کے جڑے گی۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے منافقین کی کچھ صفات دیکھی تھیں، آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صفات ہمارے سامنے رکھیں انہی میں اب یہ اضافہ ہوگا کہ وہ صفات زبان سے اللہ کو ایک کہنا لیکن دل سے نہ ماننا، آخرت کے یقین کی بات تو کرنا لیکن عملی طور پر اس پہ ایمان نہ رکھنا، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا جبکہ خود دھوکے میں رہنا، بے شعور ہونا، دل کا بیمار ہونا، اور بیماری بھی ہر دن بڑھنے والی بیماری، جھوٹ بولتے، فساد کرتے اور فساد کا نام اصلاح رکھتے، ایمان والوں کے پاس آ کے ان جیسا رنگ ڈھنگ بنا لیتے، اور اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو اپنی ہمدردیاں انہی کو بتاتے۔ ایسے لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کے سودیگر تھے۔ جب ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً کانوں میں انگلیاں دینے لگتے تھے۔ اب اسی لسٹ کے اندر کچھ مزید باتیں شامل ہو گئیں۔ کون کون سی؟ ابھی ان تین آیتوں میں ہم نے منافقین کی جو باتیں دیکھیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ظاہری طور پہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس دھوکے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دے دے گا، ایمان والا سمجھتے ہوئے۔ دوسری صفت ہم نے منافقین کی ان آیات میں دیکھی کہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر وہ منافق تو نہیں، وہ تو کفر کے درجے پہ پہنچ جاتے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن ماری باندھی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلی کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی وہ کام ان کو اچھے لگتے ہیں جس میں لوگ ان کی تعریف کریں، شہرت، واہ واہ، بڑا بننے کی خواہش۔ اگلی چیز ہم نے منافقین کی دیکھی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں کیونکہ دوسرے یاد رہتے ہیں۔ نمازیں ذکر سے خالی، یعنی مختصر صورتیں، مختصر وظائف، تین تین دفعہ ہی پڑھ کے جان چھڑانے والے، بہت تھوڑا۔ اور عملی زندگی میں بھی اللہ کی یاد نہیں ملتی، لگتا نہیں ان کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اگلی صفت ہم نے دیکھی، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر اور ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں، ایمان کی طرف آئیں کہ کفر کی طرف آئیں۔ کہتے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے، کفر مجھے کھینچے ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ہاں، دو رنگی زندگی ہے ان کی۔ ایک طرف فائدہ ملتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ابھی وہاں جاتے ہیں تو دوسری طرف کے فائدے یاد آنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری طرف پہنچتے ہیں۔ یعنی دو کشتیوں کے سوار کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہی رہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خطروں میں ہیں، صراط مستقیم پہ سیدھا نہیں چلتے بلکہ ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا۔ دے آر لاسٹ پرسن، ڈائریکشن لیس پرسن، ان کی زندگی بس چلنے کا نام تو ہے لیکن کہیں پہنچنا ان کے مقدر میں نہیں، ان کے پلان میں نہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بنا دیں کہ یہ لوگ بھٹکتے ہی رہیں گے. پھر آگے بھی ان کی کچھ صفات آئیں گی جو پیچھے گزر گئیں تھیں, اسی پہ حکم دے کے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء, اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ, من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر, یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں نہ بناؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو ایک واضح حجت مل جائے تمہیں پکڑنے کی, اللہ تم پہ عذاب کرنے کی کوئی دلیل پا لے؟ یعنی اللہ کے دشمن سے ولایت کا تعلق اللہ کو موقع دے دیتا ہے کہ میں اس بندے کو پکڑوں, یہ حجت قائم ہو جاتی ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہیں کیوں پکڑا, کیونکہ تم منکرین کو ولی سمجھتے تھے. ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کا عمل بڑا گھٹیا تھا, بہت نچلے درجے کا عمل تھا ان کا, اور ان کا اخلاق بڑا گھٹیا تھا, دھوکہ دیتے تھے, جو اوپر سے دکھتے تھے وہ اندر سے نہیں ہوتے تھے. ان کا اخلاق گھٹیا تھا, ان کی نمازیں گھٹیا تھیں, ان کے معاملے گھٹیا تھے, ان کی ڈیلنگز گھٹیا تھیں, ان کی عبادت اس درجے کی تھی نہیں کہ اوپر پہنچتی. تو لہٰذا چونکہ یہ نیچے رہنے کے عادی تھے, ان کو نیچے دبنا, یہ زمین, یہ مٹی کی محبت ان کو اچھی لگتی تھی, تو اب ان کو وہیں ڈال دو. ولن تجد لہم نصیرا, اور آپ ایسے لوگوں کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے. دل چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو دیکھتے جائیں اور کسی دوسرے کی کوئی بات نہ کریں. یقین کریں, اگر آپ بہترین طریقے سے ان آیتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں نا, تو بس یہ لفظ منافق کو چینج کر لیجئے, کیونکہ آپریشن بہت مشکل چیز ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو خود اندر سے آپریٹ نہیں کریں گے, یا میں ایسا نہیں کروں گی, تو میرے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں رہے گا. لفظ منافق آتے ہی ہمارے ذہن میں عبداللہ بن ابی کا نام آنے لگتا ہے, ہمارے سامنے مدینہ کے منافقوں کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات کیوں رکھی؟ کچھ ایسی واضح صفات دے دیں, ہر دور کے لوگوں کو ایک کرائیٹیرین دے دیا, ایک معیار دے دیا کہ دیکھو اگر تم واقعی اسلام پہ ہو, اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہو, تو پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. تم جو دکھتے ہو وہ نہ ہو, کیونکہ ایسے لوگ تربص کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کہ پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی کہ منافقین کی صفات وہاں سے شروع ہو کے آگے آ گئیں. اگر ان صفات کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو بیکار محفلوں میں دل لگاتے ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ بیکار بے مقصد باتیں ان کی زندگی میں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان محفلوں میں بیٹھ کے ان کو نماز کا وقت بھی یاد نہیں رہتا, بھول جاتے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف فن کے نام پہ, صرف گلیمر کے نام پہ ایسی ایسی محفلیں سجاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دین پھر ایک رسم رہ جاتا ہے. دیکھیے منافق کون ہے؟ وہ شخص جس نے اپنا آپ رب کے حوالے نہیں کیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے نا, پھر وہ اپنے آپ کو دنیاوی مفادات کے حوالے کر دیتے ہیں, دنیا کے فائدوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جہاں دنیا کا فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, چاہے یہ لوگ دیندار ہوں یا بے دین. ایسے لوگ زبان سے اسلام کے لفظ بولتے ہیں, بعض اسلامی اعمال بھی کرتے ہیں ظاہری حد تک, مگر ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان بنے رہنے کے لیے ہوتا ہے. اصل میں ان کا دین موقع پرستی کا دین ہوتا ہے. اگر آپ ایک لفظ لکھ لیں نا, ایک جملہ لکھ لیں, منافق کون ہے؟ موقع پرست, چانسز اویل کرتا ہے, چلو دیکھتے ہیں اس وقت یہاں سے کیا مل سکتا ہے, اچھا یہاں کیا چانس ہے, دیکھو یہاں سے میری کیا دنیا بنتی ہے, ہوتا موقع پرست ہے. لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا پرست قرار دلواتا ہے، ظاہر یہ کرتا ہے کہ اللہ کو پوجتا ہوں، اصل میں نفس کا پجاری ہے۔ ایسے لوگ گویا کہ پھر اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ والے نہ ہو کر بھی اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو سچا دین جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے بیچ میں معلق، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر اور نہ ادھر لٹکے رہتے ہیں، نہ پوری طرح اپنے عقیدے کے لیے یکسو ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح اپنے مفادات کے لیے یکسو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کا مستحق بننا اس کے لیے اللہ کے راستے پہ جمنا ضروری ہے، اور یہی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، جو لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں، وہ کیا قابل اعتبار ہوتے ہیں؟ بظاہر ایسے لوگ بہت چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ لے لیں گے، ہم ادھر سے بھی فائدے اٹھا لیں گے ادھر سے بھی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے نکلتا کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ جو ایک جگہ جمتا نہیں ہے نا، وہ قرار نہیں پاتا۔ دیکھیے کہ درخت پہ بور لگتا ہے نا، بور لگنے سے پھل بننے تک وہ اسی درخت پہ جمتا ہے، تبھی پھل بنتا ہے۔ اور آپ ذرا تجربے کرتے رہیں، بور ایک درخت پہ لگوائیں، پھر وہاں سے اس کو توڑیں، پھر کسی دوسرے درخت کے ساتھ اس کو پلانٹنگ کریں، پھر وہاں کچھ دن وہ بھی جمنے ہی لگے، ذرا اس کے ٹیشوز اس سے ملنے لگے، تو آپ کے نہیں لگتا ہے کہ یہاں زیادہ مناسب نہیں، وہ ایک اور دور کا درخت ہے، ذرا اس پہ لگاتا ہوں، وہ کافی دھوپ میں ہے، وہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے، آپ اس کو وہاں لگا دیں، آپ کی ان کھیل کھلونوں میں وہ سوکھ جائے گا۔ بظاہر بڑی واہ واہ ہوگی، بس منافق کی زندگی میں بظاہر بڑی ہلچل ہوتی ہے، واہ سبحان اللہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عملی زندگی محرومیوں کا شکار ہوتی ہے، ان کی زندگی میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، یہ خود سے بھی چھپتے ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ جب منافقین کا چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ منافق کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں منافق ہوں، وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کام کو فائدہ مند سمجھ کے کرتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ کہتے ہیں نہ تو صنم ملا اور نہ خدا ملا۔ ایسے لوگ اینڈ آف دا لائف ریگریٹ، تکلیف، دکھ، پایا کیا، آج ہاتھ میں کیا ہے؟ جب ادھر کے درخت والوں کو کوئی پھل مل رہا ہوتا ہے تو تب بھی یہ محروم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کٹ گئے تھے، وہاں سے دوسری طرف گئے، وہاں ملے گا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، بیچ میں کہیں یہ پھل لگا تھا ہمارے ساتھ، وہاں سے اتر ہے تیسری طرف، یعنی اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر ایسے لوگ کئی سال کی جد و جہد کے باوجود بھی ان کی جھولی میں پھل نہیں آتا، کبھی کبھی دین کے نام پہ بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی اکثر تو دنیا کے نام پہ ہوتا ہے، ایک درخت دین کا ہے، ایک دنیا کا ہے، دین کے درخت پہ لٹکتے ہیں تو ساتھ ہی دنیا کا کوئی فائدہ دکھتا ہے تو وہ ادھر جمپ لے لیتے ہیں، کوئی خوبصورت آفر آ جاتی ہے، کوئی سامنے اٹریکشن دکھنے لگتی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، چھوٹی نعمت سے بڑی نعمت میں چلے گئے، بڑا گھر مل گیا، بچے پیدا ہو گئے، کوئی جاب مل گئی، اس طرح کی کشش دکھتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں دیکھا ہم کوئی گناہ گار تھوڑی ہیں، اور کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ پانچ وقت جماعت سے ہی نماز پڑھی جائے، چلو کوئی بات نہیں یہ جاب لے لیتے ہیں، نمازیں رات کو آ کے پڑھ لیں گے، اور میں چھوڑوں گا تھوڑی، میں تو وہیں پڑھ لوں گا، اور چند دن کے اس کوشش کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان کا بیج سوکھنے لگتا ہے، اور ایسے لوگ پھر کچھ نہیں ملتا ان کو۔ ایسے لوگ پھر اپنی دوستیاں ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ جب ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن بن جائیں اس کے ساتھ اگر حق کو ماننے والا دوستی کرتا ہے تو یہ اللہ کو ایک حجت دے دیتا ہے کہ اللہ اب میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیجئے، یہ قابل سزا جرم ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ ثبوت ہی بہت بڑا ہے کہ ہمارے دل میں منکروں کے لیے نرم گوش ہے۔ ایسے لوگ پھر اپنے دکھاوے کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتے، اسلام کی ظاہری نمائش کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بھی ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ ان کے ظاہر کے اعتبار سے، جو زبان سے کہتے تھے وہ نہیں، جو اندر تھا वो होगा अगर ऐसे लोग बचना चाहते हैं, अगर पलटना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला है, क्योंकि किसी की गुमराही की वजह से अल्लाह ताला उसका दुश्मन नहीं होता। अगर ये लोग इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व तसमू बिल्ला तौबा कर लें, शर्मिंदा हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को बदल लें, इस्लाह कर लें, अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ वापस ले आएं और यकसू हो जाएं, व तसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, जम जाएं, खालिस हो जाएं, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, फौलाइका माल मोमिनीन। कितनी जल्दी स्टेटस चेंज हुआ, अभी ऊपर किधर थे, फे दर्क लसफल मिनन नार। पिछले रुकू में हमने देखा था आयत नंबर 140, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमिया, अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करने वाला है। हरकतें जो ऐसी थी, अब तौबा हो गई, इस्लाह हो गई, एहतिसाम बिल्ला हो गया, इखलास लिल्ला हो गया, तो कहा फउलाइका मअल मोमिनीन, अल्लाह इनको मोमिनों में बदल देगा, मोमिनों का साथ दे देगा, इनकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगी, फिर ये जो कर रहे थे उनको उसका ताना नहीं दिया जाएगा, फिर अल्लाह इनको माफ़ कर देगा, फिर ये लोग अल्लाह वाले बन जाएंगे। क्या पता चलता है इन बातों को पढ़ के कि मुनाफिक के ज़ाहरी अमल वैसे ही होते हैं जैसे एक मुखलिस शख्स के होते हैं, लेकिन दिल का खोट। अब अगर हम एक चीज़ जो इनकी एक एक सिम्टम है इसको ज़रा अलग करके देखें, और फिर फ़िक्र तो अपनी लगी हुई है कि हमारे साथ क्या होगा, तो ज़्यादा बेहतर बात समझ आएगी कि ये किस तरह के लोग हैं। देखिए कि दुनियावी नस्बतें बदलने वाले लोग भी बदनाम होते हैं। न जाने क्यों मेरे जहन में एक बड़ी बहुत ही नाज़ेबा किस्म की टर्म आ गई, सियासत के मैदान में बोली जाती है। कुछ लोग एक पार्टी का साथ देते हैं, फिर देखते हैं कि अभी ये पार्टी तो लगता है डूब जाएगी, दूसरी तरने वाली है, तो फौरन अपनी मोहब्बतें और अपनी नस्बतें उधर से निकाल के इधर डालते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो नहीं था, वो तो दूसरे ही ठीक थे, तो फिर एक खूबसूरत सा जुमला बोल के उधर जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बस यही है मुनाफ़िकत। मैं बोलना नहीं चाहती वो लफ्ज़, दिल नहीं चाहता। मुफाद परस्त लोग, हवा का रुख देख कर अपनी नस्बतें बदलने वाले। अल्लाह ताला को तो वो बंदा चाहिए जो इक्तदार में आए या अपोजिशन में आए, वो रब का ही रहे, मुश्किलात में वो अल्लाह का ही बने। दीन की मुश्किलात आए तो आप दीन छोड़ दें, क्या जवाब दे रहे हैं आप अल्लाह ताला को कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं कि आपके रास्ते की मुश्किलात सहें, लिहाजा जब आसानियाँ आएंगी तब आएंगे। देखिए मुनाफिकीन सिर्फ मदीना में नहीं थे, हर दौर में मौजूद थे। एक तरफ ईमान होता है और दूसरी तरफ मुफाद होता है। आप लिख सकते हैं ईमान और मुफाद की बाहमी जंग का नाम मुनाफ़िकत है, जो इसमें मुफाद की तरफ झुक पड़े। ईमान आता है ना तो इंसान बेनियाज हो जाता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। एक दफ़ा सच्चे जज्बों के साथ जब बंदा रब को पा लेता है तो फिर ये दुनिया के फ़ायदे क्या हैं, ये तो ठीकरी हैं, ये तो मट्टी है, ये तो चूना है, ये नोट नहीं है, ये कागज़ के टुकड़े हैं, ये सोना चांदी नहीं है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये वज़न है, ये बोझ है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है फिर वो इधर उधर नहीं लुढ़कता, लेकिन जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत पूरी नहीं आती ना, दूसरों को देखते देखते हम कोई काम करने लगते हैं तो फिर हाल क्या होता है कि नाम तो लिस्टों में लिखा हुआ है मुसलमानों में, लेकिन अभी दिल तो मुसलमान नहीं हुआ। फिर ऐसे लोग ऐसी महफिलों को नहीं छोड़ सकते जहाँ दिल पसंद मशगले हों, फिर ऐसे लोगों को वो मौके अच्छे नहीं लगते कि जहाँ पे पाबंदियाँ लगें, जहाँ पे लोग आजमाए जाएं, और ऐसे लोग फिर कोई ऐसी बात छोड़ नहीं सकते जो अल्लाह सुबहाना ताला की नज़र में बहुत बड़ी है, लेकिन ये उसको बहुत छोटा करके दिखाते हैं। मैं सोचती हूँ एक दफ़ा कि बात एक दफ़ा भी मालूम हो जाए तो काफ़ी होती है ना। आपको एक बात नहीं पता थी, आज पता चल गई, आप अंधेरे से रोशनी में आ गए, दैट्स इट। पिछला सारा अंधेरे में ही अल्लाह ताला उसको मिटा देगा क्योंकि आप अनजान थे, आपको पता ही नहीं। आप कहते रियली इज इट सिन, ये बुरी बात है, ये गुन है, ओह अच्छा पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो नहीं पता था। फ़ौरन रास्ता बदल दिया, जैसे आप कहीं जा रहे थे और आपको, आप तो सोच रहे थे ठीक रास्ते पे, क्योंकि आप देखिए अगर कोई ये समझ जाए कि ये रास्ता गलत है तो क्या आप आगे जा सकते हैं? आप जा रहे हैं ह्यूस्टन से डेलस और आपको पता लग जाए कि रास्ता गलत है तो क्या आप फिर भी चलते जाएंगे? इम्पॉसिबल, आप एक माइल आगे नहीं चल सकते, आप तो फौरन एग्जिट ढूंढते हैं कि भाई हुआ क्या, मैं क्यों इधर आ गई, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, गाड़ी का गैस भी ज़ाया हो रही है और एनर्जी भी लग रही है, ढूंढो एग्जिट, वापस चलो। हाँ, ना पता हो आप शायद 50 मील आगे चले जाएं, आप यही सोचते रहे अभी आएंगे साइन, अभी साइन आएंगे, अभी आएंगे, बाद में किसी से पता चला कि नहीं ये तो वो रोड ही नहीं है, आप कहाँ चल पड़े, ये कौन सा डेलस है, राइट? तो जब नहीं पता और पता लग जाए तो इंसान एक लम्हे में पलटता है। लेकिन क्या वजह है इतना सुनने के बाद? लिखिए ये सवाल अपने आप से करें, मैं तो अपने आप से कर रही हूँ, आप भी खुद से करेंगे। क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है? इतना सुनने के बावजूद मेरे दिल से उन महफिलों की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही। क्या वजह है कि अभी मैं लोगों को नो नहीं कह पाती? क्या वजह है कि अभी मेरे से ये रौनक मेले नहीं छूट रहे? क्या वजह है कि दिल में बुरा जानते हुए भी ऐसी महफिलों में बैठती हूँ जहाँ बैठने को अल्लाह ताला ने यहाँ एक हुज्जत बना दिया कि देखो तुम ऐसा काम करते हो तो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो, फ़र्क क्या है? देखिए ये तो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है ना। छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक शख्स है, कोई भी, किसी महफिल में उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है या लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं या लोग उसका उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, सब उसमें शामिल हैं, कोई दिल की खुशी से बैठे हैं, कोई नहीं बैठे लेकिन बैठे हैं, कोई बोला नहीं कुछ, नो नहीं कहा, कैसा नहीं कहो, मेरा तो नहीं ख्याल वो ऐसी हैं, मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा है और बिल्कुल नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे, इज़ रॉन्ग, मैं उनकी बात करती हूँ, कुछ नहीं आप कहते, आप खामोश बैठे रहते हैं। अब लोग तो सोचेंगे ना कि अच्छा वहाँ तो 20 लेडीज़ बैठी थी और वो ये टॉपिक चल रहा था। अब बिलफर्ज उन्हीं में से एक शख्स उठता है और बाद में उस शख्स के पास आता है जिसकी बात हो रही होती है या जिसकी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है या सो ऑन, जो भी चीज़ें, चले और कुछ नहीं, जिसकी कही हुई बात से ऑपोजिट बात वहाँ हो रही होती है। अब आप देखिए कि वो शख्स वहाँ आके कहता है, आपको पता है वहाँ लोग क्या कुछ कह रहे थे, वो तो आपके ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे थे, वहाँ तो ये हो रहा था, वो तो वो हो रहा था। अब वो कहने वाला खुद वहाँ भी मौजूद था और जो बात वो आपको आके बता रहा है उसने वहाँ खड़े होकर आपकी हिमायत में कोई बात नहीं की। अब आपको पता चल जाता है कि अच्छा मेरे खिलाफ़ बातें हुई थी, कोई बात नहीं, सच थी तो सच करनी होनी चाहिए थी और झूठ है तो अल्लाह ताला उसको खोल देगा, मुझे कोई परवाह नहीं। अब आप देखिए कि वो शख्स जो वहाँ भी खामोश बैठा रहा, बाद में आपके पास आके सफाइयाँ भी पेश कर दी, कोई तीसरा शख्स जिसको पता चलता है ये महफिल सजी थी और वो कहता है वहाँ कौन कौन लोग थे, उसमें इनका नाम भी आ जाता है, जो आपके पास आके हमदर्दी का इजहार कर रही थी, आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आएगा? वो लोग जो वहाँ 8-10 लोग बैठे थे और वो तो आपको कुछ नहीं कह रहे, कोई मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, हाँ वो तो हैं ही आपकी अपोजिशन में, आपको सबसे बुरा उस शख्स का अमल लगेगा जिसने आपके साथ आके हमदर्दियों के इजहार किए लेकिन वहाँ भी भड़चड़ के बोल रहा था। बस इसी मिसाल को ले आए अल्लाह और बंदे की मिसाल पे। जब बंदा रब का बंदा बनता है ना, पूरा बने, ऐसी महफिलों में मौजूद होना और गूंगा शैतान बन जाना इसी बात की दलील है कि ये ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। काफिर क्यों इतना बुरा नहीं लगता? इसलिए कि वो डिक्लेयर कर चुका है, उसने माना नहीं, कन्फेस नहीं किया, उसने अपना एक अलग रास्ता रखा, ठीक है। अब जो मानता ही नहीं मैं आपका बंदा हूँ, फिर आप उससे मनवाएंगे क्यों? बस नमाज की बात है तो अल्लाह ताला काफिर को तो नहीं कहते नमाज पढ़ो, शराब ना पियो, अल्लाह ताला काफिर को तो नहीं कहते तुम शराब ना पियो, वो पिए वो खाए वो ऐश करे वो मौज मस्ती करे, भाई क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस प्रपोज़ल को। मसलन जैसे कोई किसी की जॉब पे ना जाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी का प्रपोज़ल, तो क्या आप उसको कहेंगे ये तुमने ये रैक क्यों नहीं साफ़ किया और तुमने ये चीज़ें क्यों नहीं ठीक की और ये तुमने यहाँ से उठा के चीज़ें उधर क्यों नहीं दी? बिल्कुल ही बेकार बात है ना, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं, दूसरे को नहीं कह सकते। जिसने आपकी दावत को कबूल ही नहीं किया आप उसको क्यों कहेंगे? काफिर कौन है? अनएम्प्लॉयड शख्स, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। لیکن منافق کون ہے؟ امپلائے وہ آپ کا ہے، پے وہ آپ سے لیتا ہے، ہمدردیاں آپ سے کرتا ہے، لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا امپلائے بنتا ہے، لیکن اندر سے وہ کسی اور کا کام کرے، آپ ہی کے کسی بزنس اپوزر کو فائدہ دے دے، آپ کے اندر کی باتیں اس کو بتانا شروع کر دے، آپ کے ریٹس ان کو بتانا شروع کر دے، گڑبڑ ہو گئی نا۔ تو یہی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ واضح ہوئی بات اللہ کو دھوکہ دینے کی؟ وہ کہتا ہے دیکھو میرا اونر کتنا سیدھا سادہ ہے، پے میں ہر مہینے اس سے لیتا ہوں، کام میں اپنا کرتا ہوں۔ کوئی پے کسی سے لے کام اپنا شروع کر دے، کیا کہیں گے ایسے کو؟ ہر مثال سمجھ میں آتی ہے دنیا کے ناطے سے، آخرت کے ناطے سے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں ہم اوپر کی آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ خلاف شریعت محفلیں ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہوتے ہیں، اور ایک انسان وہاں بیٹھ کے آ جاتا ہے، اب آپ بتائیے کہ آپ کس چیز کی حجت دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی محفل سجی تھی جہاں آپ کے خلاف کوئی تھا اور دوسرا شخص وہاں بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہا تھا، آپ کو اچھا لگے گا؟ اب آگے چلتے ہیں کہ کسی ایسی محفل میں آپ کے پاس کچھ جواز ہے، میں نے عموماً لوگوں کے منہ سے کچھ باتیں سنی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجبوری ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر دوسری برادری کا معاملہ، عموماً لوگ خلاف شریعت محفلوں میں شامل ہونا اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک عذر کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم تو گفٹ دینے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا ایک سوال ہوتا ہے یا ایک عذر دیتے ہیں کہ ہم تو بس اینڈ پہ جاتے ہیں، کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ بالکل پریکٹیکل لیول پہ آ کے آپ بات کریں گے، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، وہاں بالفرض 200 فیملیز ہیں مسلمز کی، انہوں نے ایک پروگرام کیا، وہاں خوب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم اس کو دنیاوی محفلوں کی بات کر رہے ہیں کہ مثلا شادیوں کے موقع پہ جو خرافات ہوتی ہیں، یا عید کی پارٹیوں میں، یا سو آن، کیونکہ اس وقت ہم دینی محفلوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو دیکھ لیں گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ کے مسئلے تو یہی ہیں نا، کیا کریں پھر، مسئلہ ہے اور دس اینڈ دیٹ۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم کیوں ہیلپ لیس ہیں، ہم کیوں ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بڑا مانا ہوا ہے۔ لوگوں کو ان کا مقام دینا شروع کر دیں گے نا تو اتنے طاقتور ہو جائیں گے، صرف چیزوں کو اس کی جگہ دے دیں، اللہ کو اس کا حق دے دیں اور بندوں کو اس کا حق دے دیں۔ وی آر ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو پیپل، بٹ وی آر ناٹ ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ کسی ایک شہر میں 200 فیملیز ہیں، کسی ایک نے ایک پارٹی رکھی اور اس میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، اب آپ کو بھی کارڈ ملا، اب وہ آپ کی بیٹی کے دیور کی شادی ہے، وہ آپ کی بیٹی کے نند کی، زیادہ سے زیادہ یہی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اگر وہ بیٹی یا بیٹے کے پھر تو آپ ہیں فرسٹ پارٹی، اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں ہم خود تو ایسی پارٹیز نہیں کرتے لیکن ہمیں کروان دوسروں کی جاننا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 200 کارڈ بھیجنے والے لوگ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ 200 لوگ کھانے پہ آئیں گے، کیونکہ ایسی جگہوں میں تو میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی غیر حاضر ہوتا ہوگا، جان پہ کھیل کے پہنچے، آخر میں پہنچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اگر آپ اس محفل میں چلے جاتے ہیں، بالفرض آپ چلے گئے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے بڑا برا لگ رہا ہے، مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کرے مجبوری ہے۔ دیکھیں یہ بھی دھوکہ ہے، میں ایک سوال کروں گی، آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ جب آپ کسی ایسی محفل میں ہوں، کوئی بھی محفل ہے، وہ کوئی جگہ جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو، تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی خلاف طبیعت کام ہوتا دیکھ کے طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ مثلا آپ گھر میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھیں، یا دو بچوں کو لڑتا دیکھیں، یا سو ان کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ پسند نہیں، پہلی بات ہے انسان ٹینس ہو جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، ویری انکمفرٹیبل، بھویں تنتی ہیں، یعنی اپنی یہ جو ماتھا ہے یہ کھچتا ہے، نرو اسٹریچ ہونے لگتی ہیں، وہاں سے جان چھڑانے کو دل کرتا ہے، وحشت ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ بس یہ ایک کرائیٹیرین آپ کے پاس بن گیا۔ آپ جب کسی محفل میں یہ سوچ کے جاتے ہیں نا کہ مجھے بس جانا ہے مجبوراً ورنہ مجھے خوشی نہیں، تو جا کے پھر دیکھیں کیا وہاں جا کے آپ کی بھویں تنتی ہیں، غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، آپ کی تیوری چڑھتی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کا دل زور زور سے دھکتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، तो बस आप समझ जाएं कि फिर वाकई कोई मजबूरी ही आपको ला बैठी है। क्या हमेशा बताइए जब हम ऐसी महफिलों में जाते हैं तो हमारा ऐसा हालत होती है? फिर जाते क्यों हैं? क्या मुश्किल है, क्या मजबूरी है? देखिए, जब तक बंदा नो कहना नहीं सीखता ना, तो वो अल्लाह को रब भी नहीं कहता। वो कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला पहले है, पहले नो है हमारे दीन में, फिर इलाह अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। हम लोगों को जज्बाती तौर पे जब स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना, तो वो हमेशा ये सोचता है। आप एक जगह चले जाते हैं ना, क्या करें, अब ये बहन की बेटी की शादी है या भाई के बेटे की शादी है, तो बस समझें कि आप वीक हो गए, दूसरा स्ट्रांग हो गया। आपको अपने आप को स्ट्रांग कैसे करना है? आप देखिए कि किसी जगह जाते हैं ना, तो आप पहली चीज़ जो एक सवाल आया था आप लोगों ही की तरफ से कि हम वहाँ बस खाना खा लें, गिफ्ट दें, खाना खा लें, इसको देख लेते हैं। आप कहते हैं नो नहीं हो सकती, गिफ्ट ज़रूर देने, और गिफ्ट देने जाते हैं तो फिर अगला हाथ पकड़ लेता, नहीं खाना खा लो, तो हमने कुछ किया सुना नहीं, खाना खा के आ जाते हैं। पहली बात क्या कि क्या गिफ्ट किसी और मौके पे नहीं दिया जा सकता? बेहतरीन तरीका ये है कि आपको लग रहा है ना कि शादी अगले हफ्ते शुरू हो रही है और उस दिन उन्होंने प्रोग्राम रखा है और सब मिलन जुलन होगा और दिस एंड दैट, पहली बात देखिए, आप कभी उस मौके का इंतज़ार ना करें कि आप उन किसी के घर में वो मौका आए और फिर आप कहें नहीं मैं नहीं आऊँगी और मैं नहीं आती। आप एक अपना ऐसा लोगों की नज़रों में बना दीजिए, लोग आपसे तवक्को ही ना रखें कि ये आएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के जो अपने सगे बच्चों के घरों में भी शादी में नहीं आते अगर वहाँ कोई ख़िलाफ़ शरीयत काम होता है, और उनके ख़िलाफ़ शरीयत कितना को होगा इसका भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जिनके माँ बाप इतने दावत देने वाले हों और इतने मतलब अल्लाह की तरह बुलाने वाले हों, तो उनके बच्चे कोई ऐसी महफिलें नहीं सजाते। सिर्फ हल्का फुल्का सा भी अगर वहाँ काम ऐसा हो जाए तो वो माँ बाप वहाँ नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं हम तबलीग के लिए जाते हैं, माजरत के साथ वो मौका तबलीग का नहीं है। एक बंदा एक नशे में चूर और आप उसको तबलीग करेंगे? सबसे सेफेस्ट वे है आप पहले अपने दिल को यकीन दिलाएं। जैसे आज आप इस क्लास के बाद बैठेंगे ना, फिर आप अकेले में बैठें, खामोशी से अपने आप को लें, हर एंगल से सोच लें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं आपके नाम पर कुछ कर सकूँ। इसमें कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बैड मूड की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लोगों को कोई पॉइंट आउट नहीं, बस मैं आज से नहीं जाऊंगी, बस आज से मैं नहीं जाऊंगी, आज ये होगा, बस अब मैं पर्दा करने वाली हूँ, ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इतने बड़े ऐलान करते हैं, हम असल में रिएक्शन देख रहे होते हैं कि रिएक्शन कितना बड़ा होगा। खामोश, आपने सोच लिया ना मैं नहीं जाऊँगी, बस दैट्स इट। आप हम्बल तरीके से अपने घर वालों को भी बता सकते हैं, हर चीज़ में बात साथ जाएगा, लेकिन जहाँ गुनाह की महफिल होगी मैं नहीं जाऊँगी, गलत काम होगा मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों किसी के लिए अपनी आखिरत ख़राब करूँ? आप पहले ही एक दो दिन, चार दिन किसी मौके पे अच्छे तरीके से, अगर आपने 10 का गिफ्ट देना था 20 का दें, 15 का दें, हैसियत से भर के अच्छे तरीके से जो जायज़ हद तक काम है आप गिफ्ट पहले दे सकते हैं। आप क्यों कहते हैं कि हम गिफ्ट देने आए? फिर आप दूसरी बात देखें कि आप वैसे कहते हैं हम कुछ नहीं करते लेकिन खाना खाते हैं, ये किस चीज़ की दलील है? क्या ये ग्रेटनेस नहीं होगी? खाने की मोहब्बत अभी भी ज़्यादा है कि आप ऐसी मौके पे अपने आप को पीछे नहीं कर सके? साफ कह दें हम जाएंगे, हम शादी में जाएंगे या वलीमे में जाएंगे या दुसोन जो भी है। अब फिर देखें ये लंबी कहानियाँ खुल जाएंगी जिसको इस वक्त हमें खोलना नहीं है। हर बंदा इत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से इतना डरो जितना डर सकते हो। हर एक खुद चेक करेगा, क्योंकि एक सवाल करेंगे ना फिर उससे अगला निकलेगा, अच्छा वलीमे में भी तो ये होता है, अच्छा वहाँ भी तो ये होता है, यहाँ ये भी होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कैसे करो बचते बचाते। देखिए स्टेप्स भी होते हैं, एक नया बंदा है उसके साथ आप एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं ना तो उसको आप खुद ही दीन से दूर करते हैं। एक दीन समझने वाले लोगों के साथ मामला होता है तो वो बिल्कुल दूसरी तरह होता है। अगर एक बंदा जिसको पता है कि शहर में 200 फैमिलीज़ हैं और मैं उनको इनवाइट करूंगी और इनमें से सिर्फ 15-20 फैमिलीज़ आएंगी मेरे इस फंक्शन में, बाकी 150 लोग नहीं आएंगे क्योंकि अब उनको अल्लाह की मर्ज़ी पता चल गई, उनको कुछ और चाहिए, यकीन करें कि वो ज़रूर सोचेंगे कि अच्छा ये 150 लोग नहीं है, सिर्फ ये 4-5 लोगों को लेके मैं बैठी हुई हूँ, डेफिनेटली फिर कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उनका ख्याल रखा जाए। ये सारे फंक्शन हो सकते हैं हदों के अंदर रह के, तरीके से औरतों की हद तक खुश हो सकते हैं, औरतें अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, पर्दे का एहतमाम हो सकता है, म्यूज़िक के बग़ैर भी खुशी हो सकती है, جب آپ اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گے نا تو آپ کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اس کی تو پھر لوگ آپ کو سب کے ساتھ لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں پرومیننٹ ہوتے؟ آپ کیوں نہیں اہم ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے صاف کہہ دیں. مثلا کوئی شادی پہ بلاتا ہے نا, خوشی سے اس کا کارڈ رکھیں. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جانا ہے نا, ادھر ادھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم بتاؤ ذرا کیا ہوگا, میوزک ہوگا نہیں کہ ڈائریکٹ گھر والوں کو فون کریں, مبارک دیں, خوشی کی بات کریں. اچھا آپ کے گھر پروگرام تھا نا, اچھا یہ بتائیے کہ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ میں آؤں. اچھا ٹھیک ہے آ جائیے. پھر میں یعنی یہ جو مکس گیدرنگ ہے نا مجھے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اس کے لیے ایک اپنی آسانی کے لیے ایک سوال پوچھتی ہوں گھر والوں سے کہ صرف یہ بتائیں کہ خواتین الگ ہوں گی یا مرد الگ ہیں, کیونکہ میں اصل میں پھر میں اپنا اچھا ہے کہ میں اب آئمی آؤں گی, مجھے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی بتا دیں گے. اگر وہاں مکس گیدرنگ ہے تو شکر ہے جان چوٹی, آپ جانے سے پہلے جو 15-20 منٹ لگنے تھے آپ کے وہ بھی نہیں لگے, آپ جن کپڑوں میں تھے اسی میں چل پڑے. آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہیں تو آپ الگ سے کونے میں بیٹھ جائیں گے. دوسری چیز کہ سمپل بات ہے کہ کیا وہاں میوزک تو نہیں ہوگا؟ میں ایک گھنٹہ دور سے آؤں اور جاؤں اور ویسٹ کروں ٹائم, بعد میں پتہ چلے وہاں میوزک ہے تو پھر رکیں گے نہیں تو بدمزگی بھی ہوگی. اگر وہ بتا دیتے ہیں نا کہ نہیں ہے تو چلے جائیں, اچھے طریقے سے جائیں, آپ گفٹ دیں اور اپنے آپ کو بچا کے محبت کے اظہار سے, اور آپ پھر اپنے پردے کے اندر اپنے آپ کو وہاں نمایاں کریں, مت کونے میں چھپ کے بیٹھیں. پھر آپ ملیں بھی, آپ باتیں بھی کریں, آپ کھائیں بھی, کیونکہ آپ کا خاموش ایک اظہار بھی وہاں تبلیغ ہوگا. کتنے لوگ جو جرت نہیں کر رہے ہوتے وہ ان کو جرت مل جاتی ہے ایسے موقعوں پہ. میں نے اس دفعہ جہاز میں ایک ایکسپیرینس کیا, میں کہیں سے آ رہی تھی, جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے نا تو وہاں ہمیں ایک کپل اور 2 بچے 3 ہوں گے کچھ دیکھا, تو وہ عورت نے بھی برقع پہنا ہوا تھا, اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ نقاب میں تھی, نقاب تھا اس کا لیکن اس نے نقاب اٹھائی ہوئی تھی. یعنی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے اس ٹرپ میں پلین کے اندر کسی کو نقاب میں دیکھا. anyway, پھر ہم جب جہاز میں آئے تو وہ ہمارے جہاز میں تھی. اب ہوا کیا کہ وہ بیچاری, یعنی مجھے فیل یہ ہوا کہ ایک اکیلا 2-11 والی بات ہوتی ہے, کہ جب میں نے اس کو ایئرپورٹ پہ پہلے دیکھا تھا تو وہ نقاب پہن کے اٹھائے ہوئے تھی, پلٹا ہوا تھا اس نے, یعنی منہ کھل رہا تھا اس کا, لیکن بعد میں جب ہمارا آمنا سامنا ہوا دیکھا, اس کے بعد میں نے اس کو کافی وقت یعنی دیکھا تو وہ نقاب میں دیکھا, کیونکہ وہ ہر بندہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن بہرحال یعنی میں نے جو چیز محسوس کی کہ وہ بیچاری یعنی کبھی نقاب کھول رہی تھی کبھی اتار رہی تھی, جو ہی وہ مجھے دیکھتی فوراً نقاب کر لیتی, شاید اس کو جرت ملتی تھی نا کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر لیتی ہوں. اور بعض دفعہ کبھی ایسا بھی میں نے دیکھا کہ وہ کہیں اکیلی ہے کہیں لائن میں ہے تو اس نے منہ کھولا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ دیکھو اس اکیلی بیچاری کو ابھی مشکل لگ رہا ہے نا, لیکن اگر اس پلین میں اور بھی بہت سارے مسلم لوگ ہیں, اگر سب نے یہ کام کیا ہوتا اس کو مشکل نہ لگتا نا. آپ حجاب کا ایک گز کا ٹکڑا نہیں پہن سکتے گلے میں اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو واضح کیجیے. میں تو صرف اس لیے بھی جاتی ہوں کبھی ایسی جگہوں میں کہ صرف میری وہاں خاموش موجودگی بھی اس چیز کی دلیل ہے. ہاں جو چیز پہ کمپرومائز نہیں وہ نہیں, اگر میوزک ہے نو کمپرومائز. کئی دفعہ ایسا ہوا شروع میں, بالکل آپ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا وہاں کے میوزک ہے, بس آپ ان سے ملتے ہیں محبت کی, السلام علیکم جا رہے ہیں. اور اب الحمدللہ یہ ہو گیا, اول تو اتنا موقع ہی نہیں ملتا اتنی, لیکن جائیں بھی تو لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں, یعنی مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب آئیں گی آپ بتائیے گا. کئی لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ اب کم از کم ایک کونا ضرور مخصوص ہوتا ہے خواتین کے لیے, اور وہ کہتی ہیں جب آپ آنے والے ہوں گے نا بتائیے ہم میوزک بند کروا دیں گے. ایسا ہوا ایک موقع پہ ہم لوگ شادی میں گئے, بہت اچھی بہت ہی پیاری ہماری دوست ہیں, ان کے اپنے سسرال میں کوئی شادی تھی قریبی دیور کی, کیا انہوں نے ہمیں بلایا. خیر اب ہوا کیا کہ جب ہم وہاں گئے تو وہ ہوٹل تھا کوئی, تو وہاں میوزک چل رہا تھا. اب اس نے ہمیں دیکھا ملی, اب جب اس نے دیکھا کہ میوزک ہے تو اس کے میاں بھی ساتھ تھے, اس نے جا کے ان کے کان میں کہا کہ اس طرح یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو اس طرح اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم جا رہے تھے, اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ جائیے نہیں ہم ابھی روکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. اس وقت کوئی شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں 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 آپ کریں اپنا کام. نہیں میں تو اس پہ بڑی خوش تھی کہ ہماری وجہ سے اگر کسی اتنے لوگوں کو اذیت سے جان چھٹے, وہ گئے ان کے میاں نے میوزک بند کرا دیا. یقین کریں پھر ہم بڑے آرام سے بیٹھے رہے, بلکہ جتنے ہمارے گروپ کے اور لوگ تھے وہ سب کہہ رہے ہیں آپ کا کتنا شکر ہے, ہم کتنا برا لگ رہا تھا کانوں میں, اور مسلسل تیز میوزک اور نہ جانے کیا کچھ آوازیں آ رہی تھی. ہم پورے اطمینان سے بیٹھے, ہم نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا بعد میں بھی اس بیس پہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو روک لیا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. کون کہتا ہے میوزک چلے؟ آپ دیکھیے بعض وہ صرف اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں, لوگ خود باتیں کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو صرف خود باتیں کرنی ہوتی ہیں اور آپ بلکہ ان کو میوزک میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ایک بہت اونچی جگہ میں گئے ہیں. تو جتنا انسان بچے گا اللہ اس کو بچائے گا. کبھی کبھی ایسی محفلوں میں جانا عبادت بنتا ہے, کبھی کبھی ایسی جگہوں میں جانا مباح ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسی جگہوں میں جانا مشتبہ ہے اور کبھی جانا حرام بھی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے سٹیپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, اللہ بڑا ہے, میری ضرورتیں اس سے ہیں. میں اس کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کروں گی, مجھے کچھ نہیں ملے گا. کوئی زمین مجھے پناہ نہیں دے گی, کوئی آسمان مجھے چھت نہیں دے گا اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی نو کہتے ہیں نا اب اللہ کے لیے, تو ایک پھر دل کھلتا ہے. ایمان جرت چاہتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں اور آپ کا دل خوش ہو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہے, اللہ سے تعلق کیا ہے. پھر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے, پھر ایمان کی لذت ملتی ہے, پھر انسان کہتا ہے, مسکراتا ہے, اللہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا, میں نے یہ آپ کے لیے کیا, یہ جو کام تھا یہ سراسر آپ کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر آپ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. زبان سے اللہ کی محبت کے دعوے اور عمل آپ دوسروں کے ساتھ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سے کوشش کریں. آپ کہتے ہیں پھر کیسے کریں, پھر چھوٹے نہیں, پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے. آپ ان کے کہنے پہ غلط جگہوں پہ جانے پہ مجبور ہیں, تو وہ آپ کی مروت میں اللہ کی بات سننے کے لیے کیوں مجبور نہیں ہے؟ جب وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے تو آپ ان کی کیوں سنیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, اگر پہلے دن کا فنکشن ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتے. آپ جائیے ہوٹل میں, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, دو چار دفعہ بس کرنا پڑتا ہے ہر بندے کو زندگی میں. چھوٹی موٹی اگر بدمزگی بھی ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن حکمت سے, طریقے سے, سلیقے سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں, ان کے دل بدلیں. آپ اس وقت تبلیغ کریں, بعض دفعہ کارڈ مل جاتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ایک بندہ, اس نے اتنی محنت سے کارڈ چھپائے, آدھے خاندان کو بٹ گئے, اب آپ اس کو اس وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں ہونے چاہیے اور یہ خلاف شریعت ہیں اور لائک اینڈ دس, کون مانے گا؟ پہلے سے تیار کریں. بارش پڑ جائے پھر چھت نہیں ڈالتے, پہلے ڈال لیتے ہیں. لوگوں کے اندر ہماری پہچان ہی اس طرح کی ہو چکی ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے, ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے. آپ ایسے کام کرتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کبھی پاکستان میں جب بسوں میں سفر کرتے تھے, تیز میوزک چل رہا ہوتا تھا, جو ہی آپ جا کے بس میں اپنے ایک صحیح حلیے سے بیٹھتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. جہاں ایسے حلیوں میں لڑکیاں ہوں گی ان کو دیکھے تو ان کا دل چاہتا ہوگا اور اونچی کر دے میوزک. لیکن ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہے. تو لہٰذا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, اس جملے کو اپنا موٹو بنا لیں, کوڈ ورڈ بنا لیں. دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کی, کوئی منافق نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں, اس طرح میں بھی نہیں کہتی میں منافق ہوں. لیکن سمٹمز کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, یعنی اینڈ پہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ بنائیں. میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں منافق ہوں, اور آپ کہیں گے کتنی بری بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی 70 سے 80 لوگوں کی لسٹ ملتی ہے جو کہتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جو حالت اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی, اس کہاں تک کہ میں میرے اندر نفاق ہے. حنزلہ پکارتے ہیں, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. بھئی کیا ہوا کہ جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی. کہا اچھا یہ تو میرا بھی حال ہے, چلو دونوں چل پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ بس حذیفہ مجھے یہ بتا دو میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام کی دی. پیچھے پیچھے لگے رہتے, جس کا نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھتے تو یہ بھی نہ پڑھتے, کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر ان منافقوں کے نام بتا دیے تھے جنہوں نے آپ پہ حملے کی کوشش کی تھی. وہ تو اتنا ڈرتے تھے, اور ہم کیسے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں, کوئی سینگ نہیں ہوتے ان لوگوں کے سروں پہ. عبداللہ بن ابئی ایسے ہی شخص تھا, عزت والا تھا, معاشرے میں اس کی عزت تھی, نمازیں پڑھتا تھا, جہاد تک جاتا تھا, یہ الگ بات ہے, دل ساتھ نہیں جاتا تھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اب اتنی سخت مثال واضح قسم کی سمٹمز دے دی کہ منافقت پہچاننی ہے تو پہچانو. پہلی بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیتے. جب ایسی جگہوں میں یا ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ہم شامل کریں تو پھر وہاں چیک کریں کیا اس وقت میں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی. اب دیکھیے الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے, الٹیمیٹ جب آپ کی زندگی میں یہ فن تماشے کھیل زیادہ ہوتے ہیں نا, آپ کا دل نہیں کھلتا اللہ کی کتاب کے لیے. منڈے کی تفسیر میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کم توجہ سے سنی جاتی ہوگی, کیونکہ ویکینڈز تو محفلوں رونقوں فن گلیمر میں گزرے, دل ہی نہیں کھلتا. آپ کہیں سے ہو کے آتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھیں, آپ کی نماز کے اندر اتنی تصویریں پھدکیں گی نماز میں ہوش ہی نہیں ہوتا. اپنے خوشیو کی قیمت دے کے ہم ایسی رونقوں میں رہتے ہیں. ایک دل میں دو چیزیں نہیں آتی, اللہ نے ایک بدن میں دو دل نہیں رکھے. آپ مطمئن پرسکون گھر میں رہیں, سارا دن آپ اچھے حال میں رہیں, پانچ نمازیں پڑھیں, پھر اس نماز میں جو لذت ہے وہ ایسی جگہوں پہ نمازوں میں وہ لذت نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دوسرا معیار جو دے دیا وہ کیا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر سستی آ جاتی ہے. کیسے؟ یعنی پہلی بات اس سے یہ پتہ چلی کہ منافق بھی نمازیں پڑھتے ہیں. دوسری بات اس سے پتہ چلتی کہ سستی کے مارے, یعنی مومن بڑے ذوق اور شوق سے آتے ہیں, وقت سے پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں, اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پھر نماز کے بعد کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, کسی کا دکھ سکھ ہے تو وہ معلوم کرتے ہیں. ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نماز سے کتنی دلچسپی ہے. اور اس کے برعکس منافق اذان سنتے ہی ان کا دل بجھنے لگتا ہے, پھر مولوی صاحب بول اٹھے ایک تو ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. دل پہ جبر کر کے مسجدوں میں آئے تو خشوع خضوع کا نام نہیں. وہی دل کے اندر دنیاوی فائدے, جمع تفریق, ڈالر ریال منی چینج ہو رہی ہے ذہنوں میں, یہ ریٹ ہو گیا, گیس کم ہو گئی, زیادہ ہو گئی, ماری باندھی نماز پڑھ کے گھروں کو واپس جاتے ہیں. ان کے اس ڈھیلے پن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایمان دل میں نہیں گیا, نہ نماز کی اہمیت, نہ اللہ سے کچھ محبت, نہ ذکر سے محبت. حاضری لگوانے جاتے ہیں کہ رول کال لگ جائے, نہ مسلمانوں کی لسٹ میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے, یعنی عصر کا آخری وقت, تو اٹھ کر یعنی نماز عصر کے لیے چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. چیک کر لے ہر انسان اپنے آپ کو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں, کیونکہ پہلی کے لیے نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور فجر کے لیے نیند توڑنی پڑتی ہے, دونوں کا تعلق نیند سے ہے نا. اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے. دیکھ لیجئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو ہریرہ, دونوں اتھینٹک ذرائع ہیں. اور رحمت للعالمین رقیق القلب, نرم دل نبی کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ میں ایسا کر دیتا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ آتا. یہ نماز جماعت کی نماز کی بات ہے, پھر انفرادی نمازوں کی تو کہانی ہی اور ہوگی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر دوسروں سے برا اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو, یعنی دو چہروں والا, ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے. صحیح بخاری کی روایت ہے.